السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟
الحمدللہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ فقہ القلوب، اس کا دوسرا والیوم، اور اس میں فقہ العلم والعمل پر بات ہو رہی ہے، پیج نمبر 534 سے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ انسان علم کی طاقت اور ارادے کی طاقت کے بغیر اللہ کی طرف اور آخرت کے گھر کی طرف سفر مکمل نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آپ کا جانا ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو کہ وہ رستہ ہے کون سا، اور پھر اس رستے پر چلنے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو رستہ پتہ بھی چل جائے اور آپ کا ارادہ ہی نہیں، تو آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ سے ملاقات اور آخرت کا گھر تو ایک یقینی بات ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ وہاں ہم اپنے رب کو اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور ہم اس سے خوش ہو جائیں دیکھ کر، اور جنت تک پہنچ جائیں، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. تو جو شخص علمی قوت رکھتا ہے وہ راستے کی منزلوں کو دیکھ لے گا، اور جو عملی قوت رکھتا ہے وہ منزلوں پر چلے گا بھی، یعنی ان راستوں پر پھر چلے گا بھی. لیکن لوگ علمی اور عملی قوت کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی علمی قوت راستے کو، اس کی رکاوٹوں کو اور اس کی لغزشوں کو اجاگر کرنے والی ہے، یعنی ان کو سب پتا ہے، دے نو ایوری تھنگ، کہ اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، پھسلن کہاں کہاں ہے، پورا راستہ ان کو واضح نظر آ رہا ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس. لیکن وہ عملی قوت میں کمزور ہے، عمل میں کمزور ہے. وہ حقائق کو دیکھتا ہے، فیس کر رہا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. وہ پھسلن والے مقامات کو دیکھتا ہے لیکن ان سے بچتا نہیں، سنبھل کے نہیں چلتا، پھر بار بار پھسل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دین کی طرف آتے ہیں، تھوڑا اللہ کے قریب ہوتے ہیں، پھر راستے میں کوئی پھسلن آ جاتی ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہے. وہ اللہ نے رکھی ہیں ایسی چیزیں راستے میں، پتہ چلے، آزما کے دیکھا جائے کہ واقعی یہ سچا ہے اللہ کی طرف آنے میں، تو پھر کوئی پھسلن آ جاتی ہے، وہ وہیں پھسل جاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، ہمت ہار بیٹھتا ہے، ارادہ کمزور ہوتا ہے، ارادہ چھوڑ دیتا ہے، لہذا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. بظاہر وہ عالم ہے، فقیہ ہے، بڑا عقل مند ہے، سمجھدار ہے، نالجبل ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ جاہلوں کی صف میں شریک ہو جاتا ہے. جاہل لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں، جب انہیں پتہ ہی نہیں، ضالین ہیں، تو وہ پھر بھٹکتے پھرتے ہیں. تو ایسا شخص جو علم رکھتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، عمل کے وقت جاہلوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. جیسے جاہل عمل کرتے ہیں، دین سے لا علم لوگ جس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کام شروع کر دیتا ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کی عملی اور ارادی قوت غالب ہوتی ہے، اور یہ مقامات پر بہت استقامت دکھاتا ہے. لیکن اگر دوسرا انسان جس کا عمل اچھا ہے اور ارادہ بھی مضبوط ہے لیکن علم کم ہے، تو پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ علم حاصل کر لے، کیونکہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس میں پوری طرح ڈٹرمنڈ ہے. لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بلند درجات حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے جانا چاہیے. کیونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جتنا جتنا علم زیادہ، ایسے شخص کا، یہ جو دوسرا شخص ہے جس کا ارادہ بھی مضبوط ہے، عمل میں بھی اچھا ہے، جب اس کو علم ملے گا تو یہ بہت آگے تک چلا جائے گا، بہت بلند منزلوں تک پہنچ جائے گا. پھر مؤلف لکھتے ہیں، یہ پچھلے سبق کا خلاصہ بتا رہی ہوں، کچھ لوگ ہیں جو علم و معرفت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے وہ چار قسم کے ہیں. نمبر ایک، جو اللہ کی ذات، اس کی کتاب، اس کے دین کا علم رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ راستہ واضح ہوتا ہے جو نجات تک پہنچانے والا ہو، اور وہ بھی واضح ہوتا ہے راستہ جو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہو. دوسرا وہ گروہ جس کے سامنے دونوں راستے ہی مخفی ہوں، یعنی پتہ ہی نہیں، تو یہ جانوروں سے مشابہ ہیں. تیسرا گروہ جس نے اپنی پوری توجہ مومنوں کے راستے کو معلوم کرنے کے لیے لگا دی اور دوسرے راستے کو وہ مختصراً پہچانتا ہے. چوتھا گروہ جس نے کفر اور شرک اور بدعات کی تفصیل تو معلوم کر لی لیکن ایمان والوں کے راستے کو مختصر طور پہ معلوم کیا. پھر مؤلف لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، یعنی عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم دلوں کے اعمال ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، اخلاص، توکل، تقوی، خشوع، خضوع، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اور دوسری قسم جو ہے وہ اعمال کی اعضاء کے اعمال ہیں، جوارح کے، جیسے نماز، روزہ، حج، ذکر، دعا، زبان کے اعمال ہیں، وہ بھی ظاہر ایک عضو ہے. اب ہم شروع کریں گے پیج نمبر 534 سے. اِنَّكَ لَوْ سَأَلْتَ أَكْبَرَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ، اگر آپ ان میں سے سب سے بڑے عالم سے پوچھے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا عالم، اس سے پوچھے کم شَعْرَةً فِي رَأْسِكَ، تمہارے سر میں کتنے بال ہیں، کم نفسن تنفستہ، تم نے کتنے سانس لیے ہیں، کم کلمتن قلتہا، تم نے کتنے کلمات بولے ہیں، وہ کم خطوتن مشیتہا، تم کتنے قدم چل چکے ہو، وہ کم لقمتن اکلتہا، تم نے کتنے لقمے کھا لیے، وہ کم کلمتن سمیتہا، اور تم نے کتنے کلمات سنے ہیں. تو جواب کیا ہوگا اس، کیا کھاتے ہوئے ہم نے کبھی گنا کہ ہم نے کتنے لقمے کھا لیے، بولتے ہوئے کبھی سوچا کتنے لفظ بول چکے ہیں، کتنے حروف بول چکے ہیں؟ تو کہتے ہیں لم یستطع معرفت ذلک، وہ اس کو نہیں جان سکے گا. لیکن اللہ علام الغیوب یعلم ذلک کلہ، لیکن اللہ جو غیبوں کا جاننے والا علام الغیوب ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا ہے. ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، اس نے ایک ایک بال گن کے رکھا ہو. احسا کل شیء عددا، اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا، شمار کیا ہوا، اتنا زیادہ ہے اس کا علم. جو ہم کھا رہے ہیں، جتنے بھی انگریڈینٹس، ان کے جو فائدے ہیں، جو ان کے نقصان ہیں، سب اس کو پتا ہے. اور ایک دن میں ہم کتنا کھا رہے ہیں. وَلَوْ سَأَلْتَهُ، اور اگر آپ اس سے پوچھیں، یعنی سب سے بڑے عالم سے، کم عدد قطرِ الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کتنی ہے، وَكَمْ عَدَدُ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کتنی ہے، وَكَمْ مَثَاقِيلُ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کا وزن کتنا ہے، وہ کم عدد الطیور والحیوانات، پرندوں اور جانوروں کی تعداد کیا ہے، وہ کم عدد الذرات والنباتات، ذروں اور پودوں کی نباتات کی تعداد کتنی ہے. وَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ، وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. لیکن اللہ عز و جل احاط بکل شیئن علما، لیکن اللہ عز و جل نے علم کی روح سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. احاط بکل شیئن علما، ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے غائب نہیں. ولو سألتہ، اگر تم اس سے پوچھو جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، کم فی السماء من الملائکہ، آسمانوں میں فرشتے کتنے ہیں، وکم من الجنت من القصور والانہار والثمار والوان النعیم، اور جنتوں میں کتنے محلات، نہریں، پھل اور مختلف رنگ کی نعمتیں ہیں، وکم عدد النجوم والکواکب، اور ستاروں اور سیاروں کی تعداد کتنی ہے، وکم عدد الارواح، روحوں کی تعداد کتنی ہے، جو آ کے واپس جا چکی ہیں اور جو ابھی آئی نہیں، ان سب کی تعداد گنتی کتنی ہے، وکم مقادیر الارزاق، اور رزقوں کی کتنی مقداریں ہیں، فانہ لا یعلمہا، تو وہ یقیناً اس کو نہیں جانتا. لیکن اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب اس بات کی سمجھ آئی، ہم یہ بول تو جاتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، لیکن ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لیکن ہم اس کی غور و فکر نہیں کرتے نا، باریکی میں نہیں جاتے، لہٰذا ہم رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں، رٹے رٹائی باتیں کر دیتے ہیں، سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور غور و فکر کی صلاحیت بھی دی ہے، کاش ہم اسے استعمال کریں تو ہم کتنا اللہ کو پا لیں، اللہ کی پہچان کر لیں. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک وہ اس کو نہیں جانتا، یعنی عالم، لیکن اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَكُلُّ مَا عَلِمَهُ الْإِنسَانُ فَهُوَ مِمَّا عَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ہر وہ چیز جس کو انسان جانتا ہے، كُلُّ مَا عَلِمَهُ الْإِنسَانُ، فہو مما علمہ ربہ، اس میں سے ہے جو اللہ نے اس کو سکھا دیا اس کے رب نے، یعنی ہمارا علم وہ ہے جو رب نے ہمیں سکھایا، وہ بھی اصل میں رب ہی کا ہے. ومتى يخاف الانسان من ربه، اور انسان اپنے رب سے کب ڈرے گا. ومتى يجله ويكبره ويعظمه، وہ کب اس کی بڑائی اور تعظیم بجا لائے گا. اذا عرف عظمته وعلم قدرته وعلم سعة رحمته وعلمه وغزارة نعمه، جب وہ اللہ کی عظمت کو پہچان لے گا. خشیت کب آتی ہے دل میں اللہ کی؟ جب اللہ کی عظمت آتی ہے اور اس کی قدرت کو جان لے گا. وعلم قدرته وعلم سعة رحمته وعلمه، اور اس کی رحمت اور علم کی وسعت کو جان لے گا. وغزارة نعمه، اور اس کی بکثرت نعمتوں کو جان لے گا کہ کتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خشیت علم کے ساتھ آتی ہے، غور و فکر کے ساتھ آتی ہے. ومتى يستحي الانسان من اخيه، اور انسان اپنے بھائی سے کتنی حیا کرتا ہے، کتنا لحاظ کرتا ہے. انما يعلم انه يعرف احواله السيئه، جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خراب حالات کو جانتا ہے. کیسی شرمندگی ہوتی ہے نا، کس کو پتا ہے میرے بارے میں. فكيف لا يستحي العبد بربه، تو بندہ اپنے رب سے حیا کیوں نہیں کرتا. وهو يعلم سره وعلانيته، حالانکہ وہ اس کے پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے. وتقواه وفجوره، اس کے تقوی اور فسق و فجور نافرمانیوں کو بھی جانتا ہے. واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی، لہ الخلق والامر وحدہ، اسی کی ہی ساری مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے، اکیلے اسی کا. فلہ اوامر علی الانسان فی جمیع احوالہ، تمام حالات میں اسی کے احکام انسان پر جاری ہوتے ہیں. وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد في الدنيا والآخرة، اور جب انسان ان احکامات کی تعمیل بجا لاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں سعادت پا لیتا ہے. وهذه الأوامر هي الدين، اور یہ احکامات ہی تو دراصل دین ہے. ہم دین پر عمل کیوں کریں؟ کوئی بتائے گا ہمیں سے دین پہ کیوں عمل کریں، دین پہ کیوں چلیں، دنیا کے طریقوں کو کیوں نہ فالو کریں، ٹرینڈز کو کیوں نہ فالو کریں، جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ہم ویسے کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں اتنے دینی بن جائیں، حجاب کریں، نمازیں پڑھیں، ہر وقت سوچ سوچ کے بولیں، لوگ تو ایسا نہیں کرتے، تو کیوں؟ دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے، واپس جانا یا نہیں رہنا. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے جو انسانوں کے طرف سے آئی چیزیں ہیں وہ لمیٹڈ نالج پر بیسڈ ہیں. ہم اللہ کی بات اس لیے مانیں کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. ہم ڈاکٹرز میں سے کس کو چوز کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو زیادہ سرٹیفکیٹ. اسی لیے ڈاکٹرز پہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پر وہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے سارے سرٹیفکیٹس لگائے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اس شخص کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں لہٰذا میں سیف جگہ پر آ گئی ہوں، اب مجھے ڈر نہیں ہے، یہ میرا علاج صحیح کر دے گا. جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں علاج کس سے کروایا تو وہ کیا کہتے ہیں، کس کو مینشن کرتے ہیں؟ جس ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے ہیں، اور عموماً ان کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا نام، کیونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں، ایکسپیرینس زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دین ہمارا کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور اللہ وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس وہ علم نہیں. لہذا اس نے اپنی کتاب اور سنت میں جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ علم کی بنا پر دیے ہیں. انزلہ بعلم ہی، جو اللہ نے اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے. اور اللہ کا علم جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ تمام علوم پر فوقیت رکھتا ہے. لہذا ہمیں کسی وقت بھی اپنا کانفیڈینس نہیں کھونا چاہیے کوئی بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے. مثلا ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ٹرین میں ہوتے ہیں، ہم کسی پلین میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، نماز شروع کر لیتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اس وقت نماز پڑھو. اللہ نے حکم یہ کیوں دے دیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا ہماری اتنی مصروفیت ہے؟ پتا تھا نا، لیکن اللہ کو یہ پتا تھا کہ ان انسانوں کی یہ بڑی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، کہ یہ بیٹھ بیٹھ کے صبح سے بیٹھے ہوئے اور ہلنے کا نام نہیں لے رہے، آفس چیئرز کے ساتھ گلوڈ ہو گئے، انہیں اٹھنے کی ضرورت ہے. وہ مہربان ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہمیں اٹھاتا ہے، اٹھو، ہاتھ منہ دو، نماز پڑھو، روحانی اور جسمانی ایکسرسائز کرو، اپنا خیال بدلو. وہ جس پریشانی میں مبتلا بیٹھے ہوئے تھے، اب اٹھ جاؤ، چھوڑو اس کو، ذہن کو خالی کرو، فوکس کرو اپنے آپ، اب جھک جاؤ، اب زمین پہ آ جاؤ. تو یہ سب کچھ اس نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور فائدہ اس کا کوئی ہو رہا ہے؟ اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں. اسی طرح تمام احکامات کی اگر آپ حکمتوں پہ غور و فکر کریں کہ اللہ نے کیوں یہ سب کچھ کہا یہ کرو، تو اس کے پیچھے بہت سی حکمت ہے. وہ دراصل ہمیں ایک روڈ میپ دیا گیا ہے کہ ہم بھٹکتے نہ پھریں، ہم مشکل میں نہ پڑیں، ہماری زندگی آسان ہو، ہمیں فائدہ ہو. اب آپ دیکھیے 40-50 سال کے لوگوں کے عموماً گھٹنے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کی ایکسرسائز ہی ختم ہو جاتی. اور کرتے کرتے، میں پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ جو سب سے بڑی ریزن ہے گھٹنوں کے خراب ہونے کی، وہ اس میں بلڈ سپلائی کا کم ہونا ہے. اور بلڈ سپلائی جو ہے وہ صرف کھڑے ہو کر، کیونکہ بہت سے لوگ صرف کھڑے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کرسیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بھی جیم ہو جاتے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ جو نماز میں زمین پر سجدہ کرتے ہیں اور پھر التحیات میں ایک سرٹن پوزیشن میں بیٹھتے ہیں، رگ رگ تک خون پہنچ جاتا ہے، سر کو بھی جا پہنچتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ نیچے کرتے ہیں، جتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے. سارا اوپر کا جسم، نیچے کا جسم، بیٹھ کے، فائدہ تو ہمارا ہی ہے. علم والے نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس نے ایسے ہی نہیں کوئی ہمارے اوپر چیز مسلط کر دی، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر دوبارہ آ جاؤ، چھوڑ دو اب یہ کام، پھر تھوڑی دیر گزر، شام ہوتی ہے تو ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، ایک سینس آف لاس ہوتی ہے کہ ایک دن نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، پھر آ جاؤ میرے پاس، پناہ میں آ جاؤ، پھر سونے سے پہلے پھر پناہ میں آ جاؤ، صبح اٹھے ہو پہلے مجھے یاد کر لو، دن اچھا گزرے گا، میری امان میں آ جاؤ گے، حفاظت میں ہوگے میری. یہ صرف ایک نماز ہے. اسی طرح روزے کے بے شمار فائدے ہیں، زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں. آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، بلکہ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا حکم لے کے بیٹھ جائیں، تو اس میں نہ کہیں ریجیڈیٹی ہے، نہ کہیں ایکسٹریمزم ہے، نہ ہی کہیں کچھ اور، نہ ہی ہم پہ کچھ ظلم کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. بہت سے لوگ اس پہ بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں، یہ کیا دین ہے، بچے خاص طور پہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو ادھر نہ جو. اصل میں اس میں غلطی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بس صرف چند حکم سنا دیتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس نہیں دیتے، اللہ کی پہچان نہیں کراتے کہ وہ کون ہے. اب آپ سوچیں گے کیسے پہچان کرائیں. اب یہ جو اوپر میں نے مثالیں دی ہیں نا اس کتاب کے ریفرنس سے، جس کو شک ہو نا اللہ کے علم پر، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کتنا علم والا ہے اور علم والے کی بات کس طرح مانی جاتی ہے. اور سوال اس سے کرے، تمہارے سر میں بال کتنے ہیں، ذرا یہ چلے اتنے بال گن کے دکھاؤ مجھے، ایک لٹ لے لیں چلے اسی کو گن دو مجھے، ایک درخت بس لے لو آج تمہارے دن کا بس یہی کام ہے، اس کے پتے گن دو مجھے، ایک پھول لے لو اس کی کلیاں گن دو، اس کے اندر جو پیٹلز ہیں وہ گن دو. اللہ کو یہ سب کچھ پتا ہے. بارش جب بھی ہوتی ہے نا میں دیکھتی ہوں اس کے قطرے قطرے قطرے، میں سوچتی ہوں اچھا اللہ نے جب قلم بنایا تھا، قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ، اس نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی کہ یہ ہوگا. وہ اللہ کا علم تھا، اللہ کو پہلے سے پتا، اسی لیے تو وہ اللہ ہے، اسی لیے تو معبود ہے، الہ ہے، کہ اس کو پہلے سے پتا. اگر اس کو پہلے سے پتا ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کل کے ہونے والا ہے، تو پھر تو انسانوں جیسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ انسانوں جیسا ہو، وہ انسانوں کی طرح کا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. تو پہلے بچوں کو اللہ کی پہچان دیں، پہچان سے شروع کرائیں، اللہ کے علم کی، اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں، ان میں غور و فکر کریں. ایک تو افسوس یہ کہ اردو میں کوئی خاص لٹریچر ایسا ہے نہیں جو صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ہمیں تسلی تشفی کرا سکے، لیکن یہ کہ عربی میں فقہ القلوب کا جو پہلا والیوم ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بہت بات کی گئی. اور جتنا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کی عبادت میں لذت اور حلاوت آتی جاتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے پھر عبادت کرتے ہوئے، کیونکہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اس کو آپ پہچاننے لگ گئے. تو یہ جو پہچان ہوتی ہے نا کسی کی بھی، وہ اس کے قریب جانے یا دور جانے کا ذریعہ بن جاتی. بندوں کی پہچان ہوتی ہے تو آپ ان سے دور ہونے لگتے ہیں، ان کی اصلیت جب آپ پہ کھلتی، لیکن اللہ کی پہچان ہوتی تو آپ کو اور زیادہ محبت ہونے لگتی. اور یہی مطلوب ہے ہم، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فَلَهُ أَوَامِرُ عَلَى الْإِنسَانِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، اسی کے انسان پر احکامات جاری ہوتے ہیں اس کے تمام حالات میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حال اپنی ہر ضرورت کے مطابق زندگی کے ہر حصے میں ہمیں کیا دے رکھے، احکامات دے رکھے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، ہر ہر لمحے کی گائیڈنس ہے ہمارے لیے. وَإِذْ امْتَثَلَ الْإِنسَانُ هَذِهِ الْأَوَامِرَ سَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جب انسان ان احکامات کی تعمیل بجا لاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے، سعادت پا لیتا ہے. وَهَذِهِ الْأَوَامِرُ هِيَ الدِّينُ، اور یہ احکامات ہی تو دین ہے. وقد امر الله عز وجل كل مسلم ومسلمه بعد الاقرار بالشهادتين باربعه اشياء، اور اللہ عز وجل نے ہر مسلمان مرد اور عورت کو شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، اس کا اقرار کر لینے کے بعد چار چیزوں کا حکم دیا ہے. الاول الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز. وفیہا یتصل المخلوق بخالقہ فیستفید من خزائنہ، اس میں مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کا خالق کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے. فیستفید من خزائنہ، تو وہ اپنے خالق کے خزانوں سے استفادہ کرتی ہے، یعنی مخلوق. الثانی الزکاۃ وفیہا مواساۃ المخلوق القادر للمخلوق العاجز، دوسری چیز زکاۃ ہے، اس میں صاحب قدرت مخلوق یعنی انسانوں میں سے جو صاحب حیثیت ہے ان کی غم گساری ہے اس مخلوق کے لیے جو بے بس اور عاجز ہے، یعنی مخلوق القادر مخلوق العاجز کی غم گساری کرتی ہے. الثالث و الصیام، تیسری چیز روزہ ہے. وبه يتعود الصبر على الاوامر، ان روزوں کے سبب سے ہی انسان احکامات پر صبر کا عادی ہو جاتا ہے. والصبر عن الشهوات، خواہشات پر صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. فاذا انتصر على النفس امكنه الانتصار على الغير من اعدائه، اور جب وہ اپنے نفس پہ فتح پا لیتا ہے، اس کو قابو کر لیتا ہے، تو اس کے لیے دوسرے دشمنوں پر فتح پانا بھی ممکن ہو جاتا ہے، پھر ہی انسان شیطان پر بھی فتح پا سکتا ہے، اس کو ہرا سکتا ہے. الرابع، چوتھی چیز، الحج، حج ہے. وفیہ الخروج فی سبیل اللہ ابتغاء مرضات اللہ، حج میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے، مرضات اللہ کے لیے. وتذکیر الانسانی بانہ غریب مسافر الی دار اخرى، اور حج میں انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ ایک مسافر اور اجنبی ہے اور وہ دوسرے جہان کی طرف سفر کر رہا ہے. سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے نا، نہ گھر اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے، نہ بچے، نہ سب، سب پیچھے چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے مکہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں اللہ کا گھر ہے. اسی طرح ایک دن انسان سب پیچھے چھوڑ کے موت کے بعد اللہ کے پاس پہنچ جائے گا اور وہاں اس سے ملاقات ہوگی. وجمیع اعمال الدین کملت فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے تمام اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گئے تھے. وخرجت من مسجده صلی اللہ علیہ وسلم وانتشرت فی جمیع انحاء العالم، اور آپ کی مسجد سے نکل کر دنیا کے تمام کونوں میں پھیل گئے تھے. انحاء ناحیہ کی جمع ہے. فکان مسجده صلی اللہ علیہ وسلم مدرسۃ فتحت ابوابها فی جمیع الاوقات لتعلم الدین والعمل به والدعوۃ الیہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک مدرسہ تھا جس کے دروازے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، دن اور رات، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی خوف خطرہ نہیں تھا. جب بھی کوئی آ جائے، جب بھی جو کچھ پوچھنا چاہے، سیکھنا چاہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں تو وہ بتا دیں گے، نہیں تو ان کے صحابہ نے جو سیکھا وہ اپنے علم سے بتا دیں گے. اور بعد کے زمانوں میں بھی، یعنی صرف آپ کے زمانے میں نہیں، بعد کے زمانوں میں بھی. یتعلم فیہا مختلف الاجناس من عرب و عجم، ان میں مختلف قومیت کے لوگ علم سیکھتے تھے، عربوں سے بھی، اجمیوں سے بھی. اجمیوں میں سے کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، بے شمار علماء ہیں. ومختلف الالوان من بید و سود، اور مختلف رنگ اور نسل کے لوگ. ومختلف الطبقات من اغنیاء والفقراء، اور مختلف طبقات کے لوگ، ڈفرنٹ کلاس کے لوگ علم سیکھتے تھے، مالدار بھی اور فقیر بھی. ومختلف الاسنان من شیوخ و شبان، اور مختلف عمروں کے لوگ، بوڑھے اور جوان بھی. ومختلف الناس من سادت و عبید، اور مختلف قسم کے لوگ، آقا اور غلام وغیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی. ہر طرح کے لوگ آتے اور وہاں سے علم سیکھتے تھے، کیونکہ قرآن فار آل تھا. فکانت خلقۃ العلم و تعلمی فی مسجده صلی اللہ علیہ وسلم روضۃ من ریاض الجنہ، بس آپ کی مسجد میں تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے سکھانے، تعلیم تعلم کا مطلب تھا سیکھنا سکھانا، سیکھنے سکھانے کا حلقہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھا. اور علم کی مجالس ایسے ہی ہوتی ہیں، باغ میں جا کے انسان خوش ہو جاتا ہے نا، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، کچھ انجوائے کرتا ہے انسان، ریلیکس ہوتا ہے. یہی حال علم کی مجالس کا ہوتا ہے. اور اگر وہ مسجد میں ہو تو اور بھی زیادہ اچھا. زمان اور مکان دو چیزوں کو لازم کر لیا کرے. اگر کوئی کام کرنا ہے آپ کے کام کرنے کا جو ورک پلیس ہے وہ بھی آپ کی فکس ہونی چاہیے, وہاں جا کے انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تعلیم کے لیے بھی آپ جب یہاں آ جاتے ہیں سب کچھ گھر میں رہ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے. اور وقت بھی اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو, کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے, تو پھر بھرپور فائدہ نہیں آپ اٹھا سکتے. مبارکتن نافعتن, یہ باغ بڑا بابرکت اور مفید تھا. تلقن العلم والعمل, یہ علم اور عمل سکھاتا تھا. وتذکر روح والبدن, اور روح اور جسم کو پاک کرتا تھا. وتعنی بالتربیت قبل التعلیم, اور تعلیم سے پہلے تربیت کا اہتمام کرتا تھا, پرائرٹی تربیت ہوتی تھی. وبتہذیب النفوس قبل حشو الرؤوس, اور نفسوں یعنی انسانوں کو مہذب بنانا, تہذیب ہوتا ہے تہذیب سکھانا, مہذب بنانا, اخلاقیات کی تہذیب کرنا. قبل حشو الرؤوس, سروں کو بھرنے سے پہلے. حشو ہوتا کسی چیز کو بس منڈ دینا, اس میں بھر دینا. تو وہ کہتے ہیں کہ صرف عقل میں دماغ میں علم بھرنے کی بجائے, ٹھوسنے کی بجائے, وہ ان کے اخلاقیات کی تربیت کرتے تھے, اسی لیے وہ یونیک پرسنالٹیز رکھتے تھے. اور ہونا بھی یہی چاہیے, کیونکہ جب تک انسان کے عمل میں مینرز میں تبدیلی نہیں آتی, علم اس کے لیے بوجھ بنتا جاتا ہے. کیا اہل کتاب سے بھی کوئی زیادہ پڑھا لکھا تھا کہ جن کو نام ہی اہل کتاب دے دیا گیا, کتاب والے؟ اہل کتاب کا کیا مطلب ہے؟ کتاب والے. اچھا, کراچیز میں والاز بہت ہیں. کون کون سے والاز ہیں؟ اللہ والا اور موتی والا. یا تو کچھ لوگ علم والے ہوتے ہیں, کچھ سیکھنے والے ہوتے ہیں, کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں, یہ بھی والے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یا سیکھنے والا بن جانا چاہیے یا سکھانے والا. اگر کوئی پوچھے آپ کون ہے تو آپ کہیں سیکھنے والا. کیوں کہیں کہ سیکھنے والا؟ یہ نام کیوں رکھے ہوتے ہیں والا کے ساتھ؟ پہچان ہو کہ یہ فلاں یہ کام کرتا ہے, اور اس پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں. یعنی بعض وقت میں جب عجیب و غریب قسم کے والاز پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ, لوگوں کو اپنے کام سے, اپنے مقصد سے کتنا پیار ہے, اپنے پروفیشن سے, اپنے انسیسٹرز نے ان کے, بعض وقت ان کی جنریشن کچھ نہیں کر رہی ہوتی وہ والے کام. اب بندوق والا نے کہ آبا و اجداد نے کہ بندوقیں بنائی ہوں گی, اب تھوڑی وہ بندوق اٹھائے پھرتے ہیں. اب تو ڈر لگتا ہے کسی کو بندوق والا کہتے ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کیا کریں کہ ہم کس چیز کو اون کرتے ہیں, ہماری کیا پہچان ہے. فکان ہا الا الذین تخرجوا منها تاج خیر امت اخرجت للناس, پس یہ لوگ جو علم حاصل کر کے فارغ ہوئے, یہ سب سے بہترین امت کا تاج تھے. خیر امت, بہترین امت, اس کا تاج تھے. اخرجت للناس, وہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. ابر هذه الامۃ قلوبا, اس امت کے سب سے زیادہ پاک دلوں والے. واعمقها علما, اور پوری امت سے زیادہ علم کی گہرائی والے. واقلها تکلفا, اور تکلف نہ کرنے والے, تکلف میں سب سے قلیل, کم. قوم اختارهم الله لصحبت نبیه, ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. اللہ اکبر. وہ اقامت دین ہی, اور دین کو قائم کرنے کے لیے منتخب فرمایا. فرضی اللہ عنہم, بس اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے, اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, ان کو فالو کیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ فالوورز ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, دو طرفہ رضامندی. اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت عظیم و شان کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی, ان کی پیروی جو اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن هؤلاء وبهؤلاء ظهر نور العلم، ان لوگوں کے بیچ میں اور ان لوگوں کے ذریعے سے علم کا نور ظاہر ہوا، وظهر نور العمل اور عمل کا نور ظاہر ہوا، وکان کمال الاخلاص والمتابعت، ان میں اخلاص اور پیغمبر کی مطابقت سنت کی پیروی مکمل تھی، ثم اصیب العلم بثلاث آفات، پھر علم کو تین مصیبتیں لاحق ہو گئیں، تین پرابلمز آ گئے علم والوں میں، الاولی انہ خرج من المسجد الى خارج المسجد فانطفا نوره، پہلی مصیبت یہ آئی کہ علم مسجد کے اندر سے نکل کر مسجد کے باہر چلا گیا تو جو مسجد کا نور تھا وہ بجھ گیا، جو مسجد کی برکت تھی وہ ختم ہو گئی، وبقی فی الاذہان بصورت معلومات لا تحرک القلب والبدن ولا تبعث علی العمل، اور یہ ذہنوں میں معلومات کے ایک ذخیرے کی صورت میں رہ گیا، اور یہ ایسی صورت نہ تھی جو دل اور جسم کو تحریک دیتی اور نہ ہی وہ عمل پہ ابھارتی تھی، یعنی جب پہلا نور ختم ہوا تو عمل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ماحول نہ رہا جو عمل پہ ابھارتا ہے، عمل کرنے کے لیے بھی انسان کو ماحول چاہیے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو خود بخود آپ کا وقت پہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ سب ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک خاص روحانیت ہوتی ہے، خاص سکینت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، الثانیہ نمبر دو، دوسری مصیبت انہ تولد عن ھذا العلم الکبر وکثرۃ الجدل عند العالم والمتعلم بسبب عدم العمل به وثمرۃ العلم الالہی التواضع للہ والعمل به فانطفا نور آخر، ایک اور نور بجھ گیا، دوسری مصیبت یہ آئی کہ اس علم سے تکبر اور بہت زیادہ بحث اور جدال شروع ہو گیا، بحث مباحثے، ڈسکشن، دوسرے کو ہرانا، نیچا دکھانا، علماء کے نزدیک بھی اور متعلمین کے نزدیک بھی، اسٹوڈنٹ ٹیچر دونوں ہی اس میں لگ گئے، اور اس وجہ سے کہ وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے، اور علم الہی کا پھل تو کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، اللہ کے لیے عاجزی، اللہ کے آگے بھی جھک جانا اور اللہ کی خاطر بندوں کے آگے بھی جھک جانا جہاں ضرورت ہو، اب وہ عاجزی ختم ہو گئی، اب العمل بھی اور اس پر عمل کرنا یہ بھی ختم، فانطفا نور آخر، تو ایک اور نور بجھ گیا، جب علم میں بحث مباحثہ آ گیا اور عمل کی پرواہ نہ رہی، صرف زبانی باتیں رہ گئی، تو پھر ایک اور نور بجھ گیا، الثالثۃ انہ فقد الاخلاص، تیسری مصیبت یہ کہ اس نے اخلاص کو کھو دیا، لأن حطام الدنیا بدأ یؤکل به، کیونکہ دنیا کا سامان اس علم کے ذریعے سے کھایا جانے لگا، اللہ کی خاطر نہ رہا یہ سب کچھ، وصار القفز الى المناصب والوظائف عن طریقه، اور علم کے ذریعے لوگ عہدوں اور ملازمتوں کے لیے اچھل پڑے، قفز کہتے چھلانگ لگانا، اچھل پڑنا، کس کے لیے، منصب عہدے کے لیے، اور وظیفہ اسکالرشپ یا سیلری کے لیے، ولم یطلب للہ تعبدن، لیکن اس علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کو طلب نہیں کیا گیا، فانطفا نور آخر من نوره، تو علم کے نور سے ایک اور نور بجھ گیا، بل ہوا اعظم نوره، بلکہ یہ اس کے نور کا سب سے زیادہ عظیم حصہ تھا، وہی ختم ہو گیا، مینٹرشپ ختم ہو گئی، آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اگزام کے لیے پڑھتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں تو، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اگزام میں تو نمبر بہت آ جاتے ہیں لیکن اخلاق میں کوئی نمبر نہیں ہوتے، تواضع کہیں نہیں ہوتی، تکبر اور غرور ہوتا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو اہم پرومیننٹ ثابت کرنا ہوتا ہے، یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے نا، چار لفظ ہمیں کیا آ جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر سیلف پروجیکشن کی اور سیلف پریز کی مصیبت گلے پڑ جاتی، کہ لوگوں کو جتائیں، بتائیں، انہیں قائل کریں، اپنی اہمیت دکھائیں یا پھر دنیا کمائیں، لم یطلب للہ تعبدن، اس علم سے اللہ کی اطاعت کو طلب نہیں کیا گیا، عمل کے لیے نہیں سیکھا، فانطفا نور آخر من نوره، تو علم کے نور سے ایک اور نور بجھ گیا، بل ہوا اعظم نوره، بلکہ یہ اس کے نور کا سب سے زیادہ عظیم حصہ تھا، بہت بڑا حصہ تھا، وہ ختم ہو گیا، وعلم بلا نور ولا تواضع ولا اخلاص، اور یہ علم بغیر نور کے رہ گیا، نہ عجزی رہی نہ اخلاص رہا، ظلمت علی ظلمت علی ظلمت، اندھیرے پر اندھیرے پر اندھیرا، ظلمات بعدها فوق بعد، یہ اندھیرے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، فانا تبصر الامۃ طریقها فی هذه الظلمات، تو امت ان اندھیروں میں اپنا رستہ کیسے دیکھ پائے گی، کہاں سے نظر آئے گا کہ کدھر جانا ہے؟
استاذہ، مسلمانوں کے اندر جو دوسرے ایک طرز فکر آئی، اس نے ایک جو بہت بڑا نقصان کیا اور دوسرے نقصانات کے ساتھ، وہ یہ کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، درگاہیں آباد ہو گئیں، یا ہمارے مزارات آباد ہو گئے اور مساجد
خالی ہو گئے. وہاں شارٹ کٹ سے علم کا رستہ طویل ہوتا ہے.
قلوب کے حوالے سے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز جو ہے کہ بیسیکلی اندھیرے جو ہو جاتے ہیں، اس میں کیا چیز ایسی آتی ہے؟ اب ہم سکولوں کے سسٹم دیکھ لیں، جہاں اسلامیات پڑھانے کا کیا سٹینڈرڈ ہے وہ ہم دیکھیں. جو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ دلوں میں کیوں نہیں بچوں کے روشنی آتی. بچے پڑھ تو لیتے ہیں ٹاپکس پہ ٹاپکس، جس سرسری وہ انگلش کی ایک ٹیچر ہے وہی یا اردو کی ٹیچر ہے وہ اسلامیات پڑھا لے، لیکن اسپیشلائز جو اس طریقے سے ہے کہ ایک اسپیشلسٹ جو اس سبجیکٹ کا ہے وہی تو دلوں کے اندھیروں کو دور کرے گا. جی. ایک سرسری چیز کیسے دلوں کے اندھیرے دور کرے گی؟
میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اس علم کو جو آخرت سے متعلق ہے اتنی امپورٹنس نہیں دیتے بنسبت اس علم کے جو دنیا سے متعلق ہے؟
اویئرنیس ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں.
زبان سے تو ہم سب مسلمان
جی,
ہیں, ہم
عمل نہیں
ہم مانتے ہیں.
جی سادہ جی, ہم نے اتنا انٹرسٹنگ ہی نہیں بنایا وہ تو. اور اس کو ٹیچرز کو اگر زیادہ اس کو انٹرسٹنگ وے میں بورنگ نہ ہو.
انٹرسٹ کی نہیں ہے بات, اہمیت دینے کی ہے. چونکہ دنیا ہماری پرائرٹی بن گئی ہے, دنیا کی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں, تو لہٰذا ہم وہ سبجیکٹس تو پڑھنا چاہتے ہیں جو ہماری دنیا کو آگے بڑھائیں, اور وہ پیچھے کر دیتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یوم آخرت کو مانتے ہیں اور رسالت کو مانتے ہیں, سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم کیا مانتے ہیں, کتنا مانتے ہیں؟ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن دل سے بھی کہتے ہیں کیا؟ کیونکہ جو دل کے یقین کے ساتھ آخرت کو مانتا ہو وہ بالآخرت ہم یوقنون, پھر وہ تو یہ نہیں کر سکتا. یعنی جو لوگ باقی سلیبس کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کیا وہ اس کو نہیں بنا سکتے؟ اس کو بھی بنا سکتے, لیکن یہ ان کی پرائرٹی نہیں. دوسری بات, یہ مسئلہ مصیبت اس وقت کھڑی ہوئی جب علم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا. کمائی کے لیے ہنر ہوتے ہیں, ہنر سکھائے جاتے ہیں. پہلے کمائی کے ذریعے کیا تھے؟ فارمنگ تھی, بزنس تھا یا اسکلس تھے. اب ان کی بجائے جو علم کی دنیا ہے اس کو ہم نے اس کام کے لیے استعمال کیا. اب ظاہر ہے اسلامیات پڑھیں گے آپ, چونکہ وہ نظریہ وہ ہے نا, وہ مادہ پرستانہ ذہن ہے جو صرف مادی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, بیونڈ نہیں دیکھ رہا. تو وہ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اسلام پڑھ کے قرآن پڑھ کے آپ کو ملے گا؟ کیا آپ سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم کیا کورس کر رہی ہو, اس کے بعد تم کون سی جاب کرو گی؟ کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ کچھ بھی پڑھنا اس لیے ہونا چاہیے کہ اس سے کچھ کما سکے, اور اگر کما نہیں سکتے تو گویا کچھ نہیں کیا, وقت ضائع کیا. والعلم هو قائد العمل, علم عمل کا قائد ہے, لیڈ کرتا ہے. والعمل ثمرۃ العلم, اور عمل علم کا پھل ہے. ولقبول العمل شروط, اور عمل کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. الاول الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. وهو التوجه الیہ بالعمل, اور وہ ہے عمل کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. خالی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ تسبیح گما دینا کافی نہیں ہے, نماز کے وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. الثانی الاخلاص, وہ ہوا توحیدہ بذلک العمل. دوسری شرط اخلاص ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ کی توحید کو ماننا, یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا. الثالث العلم, تیسری شرط علم ہے. وہ ہوا یکون مطابقا لما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ یہ ہے کہ وہ علم اس شریعت کے مطابق ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور رابع چوتھی چیز, حفظ العمل بحسن الاخلاق, اچھے اخلاق کے ذریعے عمل کی حفاظت کرنا. اچھے اخلاق کے ذریعے عمل کی حفاظت کرنا, تو کیا ہمارا عمل ہمارے اخلاق میں نظر آتا ہے؟ اس پر بھی کوئی توجہ ہے. فلو کانت اعمال العبد کالجبال وهو یؤذی الناس فهو خاسر, بس اگر بندے کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں اور وہ لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. سب کچھ برباد جو دوسروں کو تکلیف دے، تانے دے، باتیں کرے، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، دوسروں کی زندگی اجیرن کر دے، جہنم بنا دے، تو پھر وہ چاہے کتنے بڑے بڑے کام کرے ان کا فائدہ نہیں. لِأَنَّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت کے دن لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم اور نہ کوئی ساز و سامان. فقال ان المفلس من امتی، فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، وہ قیامت کے دن صلاۃ، صوم اور زکات لے کر آئے گا. ویاتی قد شتم ھذا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی. وقذف ھذا، اور اس پہ بہتان لگایا ہوگا. واکل مال ھذا، اور اس کا مال کھا لیا ہوگا. وسفک دم ھذا، اور اس کا خون بہا دیا ہوگا. وضرب ھذا، اور اس کو مارا پیٹا ہوگا. فیعطی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دے دیا جائے گا، اس کو بھی دے دیا جائے گا. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور اگر اس کی نیکیاں فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس سے پہلے کہ جو اس پہ ذمہ ہے اس کو ادا کر سکے. اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، لوگوں کے گناہ مجرم پہ ڈالے جائیں گے، اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. گناہ کسی کے ہوں گے، سزا کوئی اور بھگتے گا. جیسے دنیا میں اس نے دوسروں کو ستایا تھا، آج اس کے بدلے میں خود ستایا جا رہا ہے. علوم الدین الواردۃ فی الکتاب والسنت قسمان، قرآن و سنت میں دین کے جو علوم وارد ہوئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، خبر و انشاء، علوم خبریہ اور علوم انشائیہ. فالخبر ما یطلب العلم به، علوم خبریہ وہ ہیں جن سے علم طلب کیا جاتا ہے. والانشاء ما یطلب فعله وترکه، اور انشائیہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے فعل یعنی کرنا یا اس کا چھوڑنا طلب کیا جاتا ہے. والخبر نوعان، خبر دو قسم کی ہے، خبر عن الخالق و خبر عن مخلوقاتہ، خالق کے بارے میں خبر اور مخلوقات کے متعلق خبر. فالخبر عن الخالق کالخبر عن اللہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، وہذا توحید الربوبیہ. بس خالق کے بارے میں خبر کی مثال یہ ہے جیسے اللہ کی ذات کی خبر، اس کے اسماء، اس کی صفات یعنی اس کے ناموں اور اس کی کوالٹیز کی، اور اس کے افعال یعنی کاموں کے متعلق خبر دینا، اور اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. وَإِمَّا دُعَاءٌ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دینا. وَتَرْكُ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِهِ، اور اس چیز کو چھوڑ دینا جو اس کی سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے. وہذا ہوا توحید الالوہیہ، اور اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. تو پہلی خبر کس چیز کی؟ خالق کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے ذات، صفات، اسماء، افعال، اور دوسرے اس کی عبادت کی طرف دعوت دینا اور ان کو چھوڑ دینا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. وہ اما خبر ان اکرام اللہ لاہل توحید ہی وطاعتہ فی الدنیا والآخرہ، یا پھر اس بات کی خبر دینا کہ اللہ نے کس طرح اپنی توحید اور اطاعت بجا لانے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزت دی ہے. میری اس بات کی خبر کہ جو لوگ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کیسے ان کا اکرام کرتا ہے. وَهَذَا جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ، اور یہ اللہ کی توحید کو بجا لانے کا بدلہ ہے. وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، یا وہ اہل شرک کے بارے میں خبر ہوگی. وَعَنْ جَزَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت میں ان کے بدلے سے متعلق. وَهَذَا جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو توحید کے حکم سے نکل گئے یعنی توحید پر نہیں ہے. وَإِمَّا إِحْكَامٌ وَتَشْرِيعٌ، یا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت ہیں. وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ التَّوْحِيدِ، اور یہ توحید کے حقوق میں سے ہے. فَإِنَّ التَّشْرِيعَ كَالْخَلْقِ حَقٌّ لِلَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، پس شریعت کو جاری کرنا بھی مخلوقات کو پیدا کرنے کی طرح ہے کہ یہ خالص اللہ اکیلے کا حق ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بھی، پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا سب پر. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ ام الخبر عن المخلوقات کا وصف خلق السماء والارض، یا مخلوقات کے بارے میں خبر ہے جیسے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا بیان ہے، والسهول والجبال والبحار والانہار، اور میدانی علاقوں اور پہاڑوں کو پیدا کرنا، اور سمندروں اور نہروں کو پیدا کرنا، والنبات والحیوان والانسان ونحو ذلك مما فی الدنیا، اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں کو اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کو جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے۔ ووصف الجنت ووصف النار، اور جنت کا وصف اور جہنم کے حالات بتائے۔ وہ احوال الحشر والبعث، اور حشر اور قبروں سے اٹھائے جانے کے حالات اللہ نے ان کی بھی خبر دی ہے۔ وہ نحو ذلک مما یجری یوم القیامہ، اور اس طرح کے دیگر حالات جو قیامت کے دن جاری ہوں گے۔ ففی القرآن علم کل شیء، بس قرآن میں ہر چیز کا علم ہے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین، بس قرآن میں ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت اور خوشخبری۔
آج جو علم کے نور کے حوالے سے بات ہوئی، تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ علم کا نور حاصل ہوا یا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ اپنے اندر کتنی عاجزی پیدا ہوئی ہے اور کتنا اخلاص پیدا ہوا ہے۔
بالکل صحیح ہے، ہمیں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس علم نے ہمارے عمل اور سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات پہ کیا اثرات چھوڑے، کیونکہ جو اس میں خسارے میں وہ آخرت میں بھی خسارے میں، کیا کرایا پانی پھر جائے گا۔
ایک کے پاس علم ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کے اندر عمل کی کمی ہے، تو کس طریقے سے وہ اپنا عمل بڑھائے، وہ کس طریقے سے ان لوگوں میں آئے جو عمل جن کے اندر زیادہ ہے؟
وہ علم اور علم والوں سے جڑے، کیونکہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر کوئی تبدیلی آ بھی گئی، یعنی آپ اچھا والا کچھ کر رہے تھے پھر چھٹ گیا، پھر دوبارہ اس ماحول میں جائیں تاکہ دوبارہ کنیکٹ ہو سکے۔
مجھے اس میں سے یہ سمجھ آیا کہ ہمیں سب سے پہلے اخلاق پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ دین کو پھیلانے میں بھی اخلاق کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا دین اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم دین کو وہ صحیح پکچر نہیں دے سکیں گے۔
جی، یہ لفظ آپ سب یاد رکھیے کہ اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ خلق کی جمع اخلاق۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم
استاذہ جی، آج جو پورا اگر جوائن کریں ڈاٹس جہاں سے آپ کے سبق کا آغاز ہوا ہے، آج اللہ کی معرفت جتنی ہوتی ہے، اور پھر یہ ٹرسٹ کہ اللہ تعالیٰ، جو کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی حکمت، پھر بھی یہ سمجھنا کہ یہ صحیح ہے، اس سب سے فائدہ سب سے بڑا ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سیریسلی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کی اہمیت، پھر لوگوں کو امپریس کرنا، پھر آگے جانا، آئی تھنک ایز ہیومنز جب دین سے دور ہوتے ہیں یا اس کا جسٹ نہیں سمجھ پائے، وی آر مسنگ دا پوائنٹ۔ ہم اپنے جیسے کمزور لوگوں سے پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر اخلاق میں بھی مسئلے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہی یا پہچان ہی یہاں لے جائے گی کہ نہ میں اتنی اہم ہوں، نہ لوگوں کی کئی بھی باتوں کو اتنا زیادہ سیریسلی لیں کہ اپنا بیہیویئر ان کے ساتھ خراب کر لیں۔ فوکس کچھ اور ہونا چاہیے۔ پھر مال کی محبت بھی اسی لیے ہے نا کہ اس کے ذریعے سے لوگ کس طرح ہم سے متاثر ہوں، دین کی محفل میں بھی لوگ کس طرح سے ہم سے متاثر، سارا سرکل وہی گھوم رہا ہے۔
بالکل، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی نا، تو پھر انسان اپنی بڑائی کے خول سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جب وہ اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے تو پھر اس سے آگے بہت سے شر نکلتے ہیں۔ اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا کہ لوگوں کی باتوں کو پھر اتنی اہمیت دینا کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تو مجھے رات بھر نیند ہی نہیں آئی، کس کا نقصان ہوا، اپنا ہی کیا نا۔ تو اگر آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے، سوتے وقت دعا پڑھ لیتے، وہ فوس تو امری لئی، تو ریلیکس ہو کے سو جاتے۔
آپ نے بتایا کہ کسی بھی چیز کی پہچان اس کے قریب یا دور جانے کا سبب بنتی ہے، اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کے قریب جائیں گے، اور آپ نے بولا کہ اگر انسانوں کی پہچان ہو جاتی ہے تو ہم ان سے دور جانے لگتے ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو ڈیپلی جاننے کی کوشش کریں تو آپ اس سے دور ہی جائیں گے کیا انسانوں
میں؟ ضروری نہیں, لیکن عمومی طور پر میں نے جو بات کی تھی وہ عمومی بات کی تھی کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں تھا. جو آپ کے پاس آتا تھا کیا ہوتا تھا اس کے ساتھ؟ اور زیادہ قریب ہو جاتا تھا, اسلام لے آتا تھا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. آپ کی اگر ہم پیروی کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن سے لوگ دور نہیں بھاگیں گے. اچھے بھلے ماں باپ ہوتے ہیں, اتنے احسان کیے ہوتے ہیں, شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا؟ ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے, ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے. اگر پیار کرنے والے ماں باپ ہوں تو بچے کبھی بھی چھوڑ کر ہی جانا چاہتے.
تازہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, ہم نے پڑھا کہ علم کو تین مصیبتیں پہنچی تھی. ایک تو یہ کہ مسجد سے باہر نکل گیا تھا, دوسرا تھا جدال اور آرگیومنٹس, بحث, تکبر, اور تیسرا اخلاص. سیکنڈ اور تھرڈ تو انڈیویجل لیول پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں نا, لیکن فرسٹ والا جو تھا علم مسجد سے باہر نکل گیا, تو تازہ وہ تھوڑا سا میں
علم پہلے تو مسجد سے نکلا تھا نا, اب مدرسوں سے بھی نکل چکا ہے, اب لوگ آن لائن پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟
مسجد میں فزیکلی کلاسز جو
جی مسجد میں جو ہوتی تھی, پھر اذان ہوتی تھی, پھر نماز جماعت سے ہوتی تھی, پھر اچھے اچھے لوگ بیچ میں آ جاتے تھے, یعنی جو نمازی اچھے ہوتے تھے, خشوع و خضوع والے, بچے ان کو دیکھتے تو ان کو کاپی کرتے کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے ایسا بننا ہے, تو وہ ایک رول ماڈل بھی ان کو وہاں نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے مدرسہ بنا, کوئی علم کے پھیلانے کی جگہ بنی, ان کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے, کیونکہ ان میں دن رات اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جب آپ اس سے جڑتے ہیں, مرکز سے جڑتے ہیں, فزیکلی جا کے علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, یقیناً آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے. لیکن اب لوگوں نے کمفرٹ زون بنا لیا, اپنی رضائی میں لیٹ کے وہ سبق پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آدھے سو رہے ہیں, آدھے جاگ رہے ہیں, کون دیکھ رہا ہے؟ کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے جی کلاس لے رہے ہیں, کلاس لے لی, ہاں جی لے لی. یہ کیا علم ہے؟ یہ انفارمیشن تو ہوگی, علم کا نور نہیں آئے گا. اسی وجہ سے پھر لوگوں کے عمل تبدیل نہیں ہوتے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ نکل نہیں سکتے تو نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سیکھیں, مگر اپنے گھر کے اندر پھر ایک علمی ماحول بنائیں. میں نے بتایا نا زمان و مکان بڑے اہم ہوتے ہیں, تو وہ اپنے گھر کو مسجد بنا لیں, اور صحابیات ایسے ہی کرتی تھی نا.
ابھی یہ ساری باتیں سن رہی ہوں اور الحمدللہ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں فقہ القلوب کے ساتھ, اور ہماری زندگیاں واقعی بہت تبدیلی آئی ہے جب سے فقہ القلوب کی اس میں کلاس میں ہم لوگ سلسل جڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور بہت اچھا ٹپ میرے جس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے, یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس تفسیر کی آڈیوز آ جاتی ہیں, اور وہ ہم اپنے گھر میں ایسے جگہ لگاتے ہیں کہ سارا گھر سن لے.
تو وہ آپ کی بات درست ہے, یہ ساری انفارمیشن جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ علم میں تبدیلی آتی, مگر دلوں کی تبدیلی کم ہوتی ہے اور عمل میں تبدیلی اور بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی نا, ایک دوسرے سے سیکھا نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے نا, لہٰذا لوگوں کو ہی خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں ساری زندگی, اور آخر میں انہوں نے ہی چھوڑ جانا ہے اور بے وفائی کرنی جن کی نظروں میں ہم سما جانا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم.
یہ جو آج ہم نے لیسن پڑھا تھا نا مسجد کا, تو میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میں سعودیہ میں رہی ہوں اور میں نے مسجد میں پڑھایا, وہاں مسجد عثمان دمام میں, اور آپ یقین کریں کہ وہاں کی ہماری حالت اور ہوتی تھی. پھر میں نے وہاں دمام میں ہی یہ کیا سارا آپ کا کورس, تو وہ ایک سینٹر اور وہ مسجد, اور پھر میں ایک دم لمبی اسٹوری ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو میں آج بحریا سے ڈیڑھ گھنٹے کے سفر سے یہاں آئی ہوں, اور میرا رونے کو دل کر رہا ہے کہ میں سینٹر سے دور ہوں. بحریا میں ابھی کوئی سینٹر نہیں بن رہا ہمارا, تو میں آن لائن ہی پڑھاتی ہوں. وہی جو آپ نے کہا آن لائن, ملتان میں بھی ایک دو مدرسے ہیں, وہاں پڑھاتی ہوں, میں حافظ بھی ہوں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کسی نے کاٹا ہوا ہے, تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں واپس اچھے آ جاؤں,
آپ کے قریب مرکز بنا دے.
ہاں, اب میرا بڑی خواہش ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ الہدا کسی طرح وہ کر لیں.
خزانے وسیع,
ہم دو دین ہیں,
اللہ نہیں کرنا ہے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جو جگہ ہم نے بنا دی ان کو تو آباد کریں, وہ بھی خالی ہو گئی, کم ہو گئے ان میں لوگ, کیونکہ اب زیادہ تر لوگوں کا رجحان آرام سے پڑھنے کا ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کسی حد تک ہوتا ہے, میں نہیں کہتی کہ بالکل بے فائدہ ہے, لیکن وہ جو علم کا نور ہوتا ہے نا, اور وہ جو عمل میں تبدیلی, اخلاق میں تبدیلی, لباس میں تبدیلی, رکھ رکھاؤ میں تبدیلی, پرائرٹیز میں تبدیلی, شادی بیاہ کے طریقوں میں تبدیلی, مرنے جینے کے طریقوں میں تبدیلی, وہ پوری طرح نہیں آتی, وہ دیکھنے میں نظر ہی نہیں آتی. افسوس ہوتا ہے نا پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی
آپ نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا, میں نے سنے تھے کہ ایوری سنگل انڈیویجول ول بی ریسپانسبل فار ہز اون ڈیڈز.
ٹھیک ہے.
ابھی ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر گناہ کرے گا تو وہ دوسرے کے اوپر دوسرے سے حساب لیا جائے گا. ابھی ابھی جو
جی ہاں,
تو وہ پلیز کائنڈلی ایکسپلین کر دیجیے.
شکریہ, اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں یہ ہے کہ پہلی بات اور دوسری میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہر انڈیویجول اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, اس کی سزا بھگتے گا. اگر اس نے اللہ کے حق میں کمی کی تو پکڑ ہوگی, چاہے تو وہ معاف بھی کر دے. لیکن اگر بندوں کے حق میں کمی کی تو پھر بندے نہیں چھوڑیں گے. ذمہ داری کس پہ ہے؟ جس نے برا کیا, ریسپانسیبل تو ہے نا. اور پھر قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں انہیں دینی پڑیں گی جن کے ساتھ دنیا میں زیادتی کرتا رہا.
اللہ سے مضبوط تعلق کے لیے میں یہ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں. اللہ سے مضبوط تعلق کے لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہو مضبوط ہو ہمارے پاس نا, تو مضبوط تعلق کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے. جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بلڈنگز بنتی ہے تو ہماری بلڈنگ مضبوط ہو, اس کا سیمنٹ سریا مضبوط ہو تاکہ نسلوں تک چلے.
ٹھیک ہے.
اور اس کو کوئی زلزلہ کوئی آندھی کوئی مطلب وہ اس کو نقصان نہ دے. اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیں ہمارا اتنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے کہ جو ان کی آنے والی نسلوں تک.
جی ہاں. اچھا اب دیکھیں نا کہ بچوں کے اندر وہ دین وہ ایمان کی پختگی کیوں نہیں آ رہی, ان کی پرائرٹی دنیا زیادہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم سارا دن جہاں ان کو بیچتے ہیں وہاں دنیا دنیا دنیا. پچھلے دنوں ایک گروپ آف گرلز سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ایک بچی نے کہا میں بزنس وومن بننا چاہتی ہوں. اب جب ہماری تعلیم کا مقصد صرف بزنس یا پیسہ کمانا ہی ہو گیا تو سوچنے کی بات ہے نا, الارمنگ ہے کہ صرف پیسہ ہی کیوں ہماری پرائرٹی ہوگی. ہم زیادہ پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سوال ہے ہم زیادہ پیسہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا, زیادہ کی حبس کیوں ہے؟ تاکہ ہم زیادہ کمفرٹ میں رہ سکیں, زیادہ عیش و عشرت کر سکیں دنیا میں. اور جتنی زیادہ عیش و عشرت ہوگی پھر اتنا ہی آخرت کی فکر کم ہوگی. ایک وجہ. دوسری وجہ, ہم لوگوں کو امپریس کر سکیں. ہم پھر ایسے بیگز خریدتے ہیں, ایسے ڈریسز برانڈز کے پہنتے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کو اپنی اہمیت جتاتے ہیں نا, اس مال کی وجہ سے کہ ہم کون ہیں. یعنی وہ اپنے اندر جو بڑائی کا ایک احساس ہے کہ ہمیں کوئی بڑا مان لے, تو پھر اللہ کی بڑائی تو نہ ہوئی نا دل میں. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے, کہ حضرت عمر جب فلسطین فتح کیا تھا مسلمانوں نے تو انہوں نے بیت المقدس کی کنجیاں لینی تھی وہاں کے رائبوں سے, تو کس ڈریس میں جا رہے تھے اور کس حال میں جا رہے تھے؟ کیا ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی تھی؟ جب وہ اس حال میں جا رہے تھے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا یا گھوڑے پہ, اور خود پیدل چل رہے تھے کیونکہ باری ان کی تھی پیدل چلنے کی, تو جو کنجیاں دینے والے تھے وہ کانپنا شروع ہو گئے. یہ کس قسم کا خلیفہ ہے؟ اتنا روب آج ہم بڑی بڑی تقریریں کر لیتے ہیں, ہمارا کوئی روب نہیں, ہماری کوئی بات نہیں مانتا. اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہے نا, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگ ہم سے نہیں ڈرتے.
سازہ کئی لوگوں کو چینل دیکھنا نہیں آتا, وہ سمجھتے ہیں جیسے واٹس ایپ کا میسیجز آتے ہیں تو چینل کے بھی آئیں گے. تو آئی فون میں نیچے اپڈیٹس جہاں لکھا ہوا ہے نا, اس کو اگر بٹن کو دبائیں تو چینل کی اپڈیٹس آتی ہیں, اور اینڈرائڈ میں اوپر اپڈیٹ ہوتا ہے اس کو.
آپ نے تو آسان کر دیا.
یہ بہت اہم ہے کیونکہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی چینل ہے کدھر, ہم نے تو فالو کیا ہوا ہے. تو گو ٹو اپڈیٹ, اس کو کلک کریں اور روزانہ بس ایک دفعہ کلک کریں.
اور جو میرے نام پہ چینل ہے فرحت ہاشمی کا واٹس ایپ پر, اس میں جو آج کا جیسے فکر قلوب ہوا ہے تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی ہمارے اسٹوڈینٹس میں سے اس پر ریفلیکشن لکھے گا, اس کے مین مین پوائنٹس لکھے گا اور وہ اس میں ڈال دیں گے. تو آپ ریڈنگ کی بھی تھوڑی عادت ڈالیں, اس میں آڈیوز نہیں ہوتے, ویڈیوز نہیں ہوتے, صرف ریٹن مٹیریل آتا ہے. تو کچھ نہ کچھ روز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ نئی چیزیں سیکھیں گے. ہیبٹ بنا لیں ڈیلی ریڈنگ کی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ لائیو کلاسز نہیں اٹینڈ کر سکتے, آن لائن بھی نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.